ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چین کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃً وسلاماً علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے اسی پروگرام میں شامل ہیں مفتی محمد حسن رضا عطاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی آپ کے؟ ماشاء اللہ۔ اس مہینے میں بطور خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی عاشق اکبر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بطور خاص ذکر خیر کیا جاتا ہے، آپ کا عرس منایا جاتا ہے، آپ کا یوم بھی اسی مہینے میں ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے حوالے سے ہمیں کیا عقیدہ ایک رکھنا چاہیے، اور آج تک ان کی ذات کے حوالے سے بطور خاص افضلیت کے حوالے سے اور خلافت کے اعتبار سے جو ایک مسلمانوں کے عقائد ہیں، تو ان کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے تھے۔ یہ ہر مسلمان کا جو چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ مردوان کا ذکر خیر ہوتا ہے تو اس میں سر فہرست اور اول نام جو ہوتا ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا ہے۔ یہ آپ کی بالکل واضح طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو حاضری اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو ساتھ تھا کہ کس قدر آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت حاصل تھی، یہ اس کی ایک بیین دلیل ہے، واضح دلیل ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو آپ کے فضائل بیان کیے ہیں وہ اس قدر ہیں کہ جو ایک کتاب کے اندر جمع نہیں ہو سکتے، بکثرت اس کے اوپر جو ہے وہ احادیث طیبہ، قرآن کی آیات یہ موجود ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے موقع بموقع سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت کو، آپ کے فضائل کو صحابہ کے سامنے بیان کیا، اور بالکل واضح طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے اشارے دیے کہ آپ کے مطلق نائب جو ہیں، چاہے وہ روحانیت کے اعتبار سے ہوں، چاہے وہ دنیاوی امور کے اعتبار سے ہوں، وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہیں۔ بالخصوص جیسے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری تین ایام تھے جس میں مرض نے بڑی شدت پکڑی ہوئی تھی، بہت زیادہ بیمار تھے، اس قدر کہ مسجد میں بھی تشریف لانا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مشکل تھا۔ جب آپ کو پہلے دن افاقہ ہوا تو آپ نے پوچھا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے، تو کہا بھی نہیں پڑھی، یعنی انتظار کر رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام علیہ رضوان۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ صحابیات میں سے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سے زیادہ مرتبہ گزارش کی کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جگہ پر جب کھڑے ہوں گے تو یہ بہت نرم دل ہیں اور آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکیں گے، روئیں گے، تو آپ ان کی جگہ کسی اور کو کھڑا کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی، بار بار فرمایا کہ مرو ابا بکر کو حکم دو، ابو بکر کو حکم دو کہ وہی لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے ادا بھی فرمائی
ان دنوں میں،
اس کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز ادا کی۔ اب یہاں چند امور ہیں جو اس دوران پیش آئے۔ ایک تو یہ کہ صحیح بخاری شریف کی جو حدیث پاک ہے جس میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دن کا تذکرہ کیا کہ فجر کی نماز تھی، صحابہ صفے باندھ چکے تھے، اقامت ہو چکی تھی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز شروع کر چکے تھے، صحابہ نے بھی نماز شروع کی۔ تو اتنے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک حجرے کا پردہ اوپر کیا تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے فرحت بخش منظر، اس سے زیادہ راحت دینے والا منظر ہم نے نہیں دیکھا۔ سب سے بڑھ کر یہ منظر تھا کہ اتنے دن کے، اتنے وقت کے انتظار کے بعد ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھ رہے تھے،
اور یہ انہیں نماز میں تھے۔
انہ ورقت مصحف، ہویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا تھا جیسے قرآن کا ورقہ، اور خود فرماتے ہیں کہ قریب تھا کہ ہم آزمائش میں پڑھتے، یعنی اپنی نمازوں کو توڑ بیٹھتے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے ہمیں ٹھہرنے کا کہا، اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ پھر آپ نے پردہ نیچے کر لیا اور دنیا سے اسی دن آپ نے پردہ فرمایا، وفات آپ کا وصال ظاہری ہوا۔
یہ آخری دن، مطلب
آخری دن تھا۔ اچھا، اب یہ جو مسکراہٹ تھی اس کی وجہ کیا تھی؟ علماء نے واضح طور پہ لکھا، بالکل صحیح بات لکھی شارحین نے اس حدیث پاک کے تحت، کہ اصل یہ تھا کہ سارے صحابہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جمع تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بڑی خوشی ہوئی کہ سب جو ہے وہ صدیق اکبر کی امامت کے درجمہ ہو،
سبحان اللہ،
چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی ان کا اتفاق دیکھ کر، یہ متفق ہو گئے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اسی صحیح بخاری شریف میں جو صحیح روایت ہے، امام بیہقی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اور تحقیق کے ساتھ اس بات کو بیان کیا کہ صحیح بخاری شریف کی جو روایت ہے، صحیح روایت وہ یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی دن بیعت کی تھی جس دن سب نے بیعت کی، شام میں آپ نے بیعت کی، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر جو دلیل دی وہ یہ دی، جس ہستی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے لیے ہمارا امام مقرر کیا، ہمارا مقتدا، ہمارا پیشوا مقرر کیا، ہم اپنی دنیا کے لیے بھی اسی کو اپنا امام اور مقتدا اور پیشوا مقرر کریں گے۔ اپنے بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد آپ نے یہ دلیل دی کہ جب امامت کا منصب جو اتنا عالی منصب ہے اور اصل منصب ہے، اور اس دور میں تھا بھی یہی کہ جو مملکت کا رہنما ہوتا تھا وہی امامت کرتا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ فرمایا میں موجود ہوں، صف کے اندر موجود ہوں، لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کھڑا کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امامت کا مسلح ان کو دے رہے ہیں، اور یہ واضح اشارہ کر رہے ہیں کہ لوگوں نے جو پیروی کرنی ہے ان کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی کرنی۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ بھی بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور ایک روایت عورت کی ہے کہ وہ حاضر ہوئی اور کوئی معاملہ ہوا تو اس کو بعد میں آنے کا کہا گیا کہ وہ بعد میں آئے، تو اس نے عرض کی کہ میں بعد میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو میں کس کے پاس آؤں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس آنا۔ تو اب یہ اشارہ تھا اس طرف کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو ان تمام ذمہ داریوں کو نبھانے والے ہوں گے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح صحیح کی حدیث کے اندر یہ موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر و عمر کی پیروی کرو، ان کے پیچھے چلو۔ تو اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ اعلیٰ ترین فضیلت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنے بعد مسلمانوں کا پیشوا ہونے کے آپ کے واضح طور پر اشارے دیے، ساتھ ہی ساتھ اپنی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے مسلح پر کھڑا کر کے واضح طور پہ فرما دیا کہ آپ کے بعد ان تمام امور کو سنبھالنے والی ذات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوگی۔ تو یہ دلیل ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افضل ہونے کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلفہ آئے، خلفہ راشدین، وہ تو بہت سارے ہیں جنہوں نے اعلیٰ درجے کی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کو نبھایا، جیسے خلفۂ راشدین چاروں، اور انہی میں امام حسن مشتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد جو دور آیا یزید سے لے کے آگے کا، وہ تو بیکار لوگ تھے اور اس میں ظلم و ستم کا بازار گرم ہوا، پھر سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. درمیان میں بعد میں آگے چل کے کچھ مقامات پر ایسے خلافہ تھے جنہوں نے عدل و انصاف کے ساتھ کام لیا. آخر میں سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تشریف لے کر آئیں گے. لیکن جو 30 سال تھے چاروں خلفاء راشدین کے, اور چونکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 6 ماہ تک خلیفہ رہے تھے, اور یہ 6 ماہ ملا کے 30 سال بنتے ہیں,
اور خلافت راشدہ
خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ.
جی ہاں,
تو اس میں یہ اعتقاد ہے کہ اس میں اسی شخص کو خلیفہ مقرر کیا جائے گا کہ جو یہ چاروں خلفاء ہیں ان کے دور میں اسی کو خلیفہ مقرر کیا جائے گا جو اس وقت اس سب سے افضل ہستی ہو.
صحیح,
سب سے افضل ہستی کو ہی اس منصب پر مقرر کیا جائے گا. تو اسی لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے دیکھا کہ یہ سب سے افضل ہیں, ان کو خلیفہ بنایا. جب ان کا دور ہوا پورا تو سب کا اتفاق تھا کہ اب جو افضل ہستی ہے وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اسی لیے جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میں اپنا جانشین مقرر کرنے لگا ہوں اور مسلمانوں کے لیے خلیفہ بنانے لگا ہوں, تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے الفاظ تھے کہ اگر تو وہ عمر ہیں تو ہم راضی ہیں,
اللہ
ورنہ نہیں. یعنی ان کو پتا تھا کہ جو ہستی اب اس کام کے لیے مقرر ہے افضلیت کے اعتبار سے وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
کیا بات, پھر یعنی یہ خلافت بترتیب افضلیت یا افضلیت بترتیب خلافت؟
نہیں نہیں, یہ خلافت بترتیب افضلیت ہے. جو افضل ہوتا ہوا تھا وہ خلیفہ بنتا گیا, یہ نہیں کہ خلیفہ بنا اس وجہ سے وہ افضل ہوا, نہیں.
یعنی افضلیت یہ خلافت سے پہلے,
بالکل ایسا ہی,
یہ نہیں کہ خلیفہ بننے کے بعد وہ سب سے افضل ہو گئے.
نہیں, ایسا نہیں.
صحیح. اچھا, علم کے اعتبار سے بھی یہی کہ جو علمی طور پہ بھی سب سے فائق.
بالکل, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک نہیں کئی نصوص علماء کی موجود ہیں اور خود صحابہ کی موجود ہے. صحیح بخاری شریف کے اندر سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث موجود ہے کہ ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ایک بندے کو اس بارے میں اختیار دیا کہ وہ چاہے تو دنیا کے اندر رہ لے اور چاہے تو جو اللہ کے پاس انعامات ہیں اس کو اختیار کر لے, یعنی چاہے تو دنیا سے رخصت ہو جائے, اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جائے. تو اس بندے نے اس کو اختیار کیا کہ جو اللہ کے پاس ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کے بارے میں بتایا کہ جس کو اللہ نے اس بات کا اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا میں رہنا چاہے دنیا میں رہے اور چاہے تو اللہ پاک کے پاس جو انعامات ہیں اسے اختیار کرے, تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو انعامات ہیں اس کو اختیار کر لیا.
یعنی یہ ایسے ہی بیان فرمایا.
اس کو سن کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے.
آئے آئے آئے.
تو حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اس شیخ کو کیا ہو گیا, ما یبکی, کس چیز نے اس کو رلایا, یعنی ان حضرت کو ہوا کیا ہے کہ یہ رو کیوں رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تب ہمیں پتا چلا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی. وابو بکر اعلمنا, اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہم سب سے زیادہ علم والے ہیں. خود علم کی صحابی رسول سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ صراحت کر رہے ہیں کہ سب سے بڑھ کر صحابہ میں علم والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی تھی. تو یہ جو فضائل ہیں, اور اس کے علاوہ محدثین کی کئی تصریحات موجود ہیں مختلف امور کے حوالے سے کہ جس میں انہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلم الصحابہ ہونے کی وضاحت کی ہوئی ہے کہ وہ سب سے افضل علم کے اعتبار سے بھی صحابہ کرام علیہ مدوان میں مقام اور مرتبہ رکھتے تھے.
ماشاءاللہ.
ہمارا عقیدہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ ہے کہ اہل سنت کا بالاتفاق یہ موقف ہے, سارے کے سارے اہل سنت متفق ہیں, اس میں کسی بھی سنی کا اختلاف نہیں ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انبیاء اور رسل کے بعد سب سے افضل ہستی
مخلوق میں,
اور ان کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان دونوں کی افضلیت قطعی ہے, اس پر جمیع اہل سنت متفق ہیں, کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. تو جو اختلاف جس نے کیا اس کی سب سے بڑھ کر مخالفت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے,
یعنی اس عقیدے کا جو
اختلاف, اس عقیدے یعنی اس کو ببانگ دوحل سب سے زیادہ مضبوطی سے اس عقیدے اور نظریے کو بیان کرنے والی ذات مولا کائنات ولا مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی ذات گرامی ہیں. آپ نے تنبیہات کی, لوگوں کو سمجھایا اس عقیدے اور نظریے کے بارے میں, جو آپ کے بہت زیادہ معتقد تھے اور بہت زیادہ آپ کے ساتھ عقیدت و محبت رکھتے تھے ان تک کوئی مسئلہ سمجھایا آپ نے کہ اگر ذہن کے اندر یہ بھی موجود ہو تو اس کو بھی یہ نکال دیں؟ اور آپ نے تنبیہ فرمائی کہ اگر کوئی مجھے شیخین کے اوپر فضیلت دیتا ہے تو میں اس کو کوڑے لگاؤں گا۔ اتنی زیادہ آپ نے اس کے اوپر تنبیہات فرمائی، اور اس بات کو 1, 2, 3, 4, 5 نے نہیں 120 کے قریب تابعین نے جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کو روایت کیا ہے، جس کا ہمارے کئی علماء نے بالکل دلائل کے ساتھ واضح کیا ہے کہ کن کن کتابوں کے اندر یہ بعض نے 80 ذکر کیے اور بعض نے 120 کے قریب ذکر کیے کہ جو یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ مجھے شیخین سے افضل مت کہو، تو کہے گا تو اس کے اوپر جو ہے وہ مفتری کی، جھوٹا الزام لگانے والے کی جو ہے وہ حد لگی۔
اور وہ جو محمد بن حنفیہ رضی اللہ
تعالیٰ، صحیح بخاری کے اندر موجود،
سوال کیا تھا،
سوال کیا کہ کون اس امت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واضح طور پہ فرما دیا ابو بکر، پھر ثم من، پھر کون، فرمایا عمر۔ اب ان کو یہ تھا، ذہن کے اندر موجود تھا کہ چونکہ تیسری ہستی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن بعض کا موقف یہ ہے کہ حضرت علی جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے افضل ہیں، تو انہوں نے کہا کہ شاید حضرت عثمان کا نام لیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اپنی ہستی کا تو وہ نہیں بیان کریں گے، وہ تو متفقن علیہ تھا، ان کے ذہن کے اندر موجود تھا، لیکن یہ والا جو تھا مسئلہ کہ حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کون افضل ہے، تو اکثریت اسی پر ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ سے افضل ہیں، لیکن بعض کا موقف اس کے برخلاف ہے، تو اس لیے ان کا کہ پھر تو آپ ہوں گے، تو آپ نے عاجزی کی کہ انا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں کا ایک عام سا آدمی ہوں۔
اللہ،
یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی تھی،
یعنی ان کی شان اس سے بیان کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہیں،
واضح کر دیا
امت میں سے، اور پھر ان کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، بطور خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی جانصار صحابہ کرام علی مردوان، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم، وہ بھی شانوں والے، عظمتوں والے، ان کے بھی درجات ہیں، شانیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، یہ بھی شان والے اور عظمت والے۔ بطور خاص جب زہر ایام آتے ہیں، جن کا عرس، جن کے یوم، تو اس وقت ان ہستیوں کا بطور خاص ذکر کرتے ہیں، تو یہ تو دو ہستیاں وہ شان والے کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلوؤں میں، یعنی اسی حجرہ مبارکہ میں، اسی روزے میں، جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ آرام فرما ہیں، تو وہیں ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، وہیں ساتھ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں حیات طیبہ میں یہ بشارت عطا فرما کے گئے، ایک دفعہ مسجد میں تشریف لائے تو دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے، اور پھر فرمایا قیامت کے دن جب میں اٹھوں گا اور اپنی قبر مزار سے باہر نکلوں گا، تو اس حال میں کہ ایک ہاتھ میں ابو بکر کو پکڑا ہوگا تھام اور دوسرے ہاتھ میں عمر، یعنی ان کے ہاتھ اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں، مبارک باہوں میں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک علیہ السلام کے تمام صحابہ سے سچی پکی عقیدتیں عطا فرمائے۔ بہت سے سوالات اس پر اور بھی مزید، وہ انشاءاللہ ان دنوں میں آپ مدنی چینل کے مختلف پروگرام نشریات آپ وہ سماعت کریں گے، اور ہم نے چاہا دار العلوم سنت میں بھی بیسک جو عقیدے کے اعتبار سے، خلافت کے اعتبار سے، افضلیت کے اعتبار سے، اس پر کچھ گفتگو کریں، اور آپ نے گفتگو سماعت کی ہے۔ انشاءاللہ مزید آگے کچھ ناظرین کے سوالات لیتے ہیں اور پروگرام آگے بڑھا۔
میرا نام احمد ہے، اور میرا یہ سوال ہے کہ دعا کیسی مانگی جائے،
کیا مانگنا چاہیے یہ بھی بتا دیں، اور دعا کا انداز کیا ہونا چاہیے؟
وہ تو ہر نیک اور جائز کام کی اللہ کی بارگاہ میں مانگ سکتے ہیں، اور جو آپ کے دل میں آتا ہے، اور وہ گناہ کی، ناممکن چیز کی دعا نہیں ہے، تو وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں کرنا چاہیے، ایسا کام کہ جو جائز ہو، اور اس کو واضح طور پر آپ کو اس میں کوئی جو ہے وہ غلطی نظر نہیں آ رہی، تو اللہ کی بارگاہ میں آپ اس کی دعا کر سکتے ہیں۔ فضول کام کی دعا نہ ہو، ناممکن کام کی دعا نہ ہو، جیسے کوئی کہے مجھے صحابی بنا دے تو اب وہ ہو ہی نہیں سکتا، مجھے تابعی بنا دے تو وہ اب ہو ہی نہیں سکتا، تو اس لیے اب ایسی چیز کی دعا یہ فضول ہوتی ہے، یا بے وجہ کوئی اس کے اندر کوئی وجہ ہی نہیں ہے، جیسے حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب زدہ دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ مجھے جنت میں سیدھی طرف اس کلر کا محل عطا فرما، تو آپ نے فرمایا بیٹا سیدھا اللہ سے محل مانگ،
جنت مانگ جنت مانگ
اصل یہ تھا کہ اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں تھا, ادھر ہو یا ادھر ہو, کلر یہ ہو یا یہ ہو, تو اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں. ہاں فائدے مند اس میں اندر کوئی بات ہو تو وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں,
یعنی جیسے ہم کہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس عطا فرما,
عطا فرما.
اچھا کوئی خواتین کا انتقال ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں بی بی فاطمہ کے قدموں میں جگہ عطا فرما, تو یہ تعین کر کے اس طرح
اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بخاری شریف کے حدیث پاک ہے کہ جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو,
جنت الفردوس.
اب وہ چونکہ ایک اعلیٰ جگہ ہے نا, اسی جنتوں کے مقابلے میں بڑھ کر ہے, تو اب وہاں پر اس کی دعا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا, تو اس لیے جائز. اور پھر اس کے بعد جو دعا مانگی جائے تو اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے, آداب میں سے, کہ آپ مکمل توجہ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے, بے توجہ ہی نہ ہو, دل کہیں اور ہے, دھیان کہیں اور ہے, اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں تو یہ آداب کے خلاف ہے. پھر نگاہیں جھکی ہوں, ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں آپ نے بلند کیا ہو, چاہے سینے تک بلند کریں, چاہے آپ کندھوں تک بلند کریں, اور کبھی کبھار ایسا ہو کہ اپنے ہاتھوں کو آپ نے اتنا بلند کر دیا کہ جس کو ہم کہتے ہیں بغل کی سفیدی نظر آنا, تو یہ بھی کبھی کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے. بہرحال یہ دعا کے بہت سارے آداب ہیں. اگر تو آپ اردو اچھی پڑھ سکتے ہیں تو امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب فضائل دعا جو ہے, احسن الوعاء جس کا نام ہے, تو اس کا مطالعہ کریں, ورنہ مکتبۃ المدینہ سے بہرحال دعا کے آداب پر اور دعا کون کون سی مانگنی چاہیے اس پر ایک رسالہ یہ چھپا ہوا ہے, اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں.
یعنی دعا مانگنا یہ بھی ایک پورا ٹاپک ہے, کیا مانگنا ہے, کیا چیز کی دعا کرنی ہے,
یعنی اس میں تقریباً 6 سے 7 فصول ہیں,
یعنی اس
نے بیان کی ہوئی ہیں, یعنی باب باندھے ہوئے ہیں, چیپٹر ہیں کہ کس کی دعا مانگ سکتے ہیں, کس چیز کی دعا نہیں مانگ سکتے, دعا کس وقت مانگنی چاہیے, زیادہ قبول کس وقت ہوتی ہے, جگہ کون سی ہیں جہاں پر دعا زیادہ قبول ہوتی ہے, کس چیز کی دعا آپ نہیں کر سکتے. اور یہ ایک کتاب نہیں ہے, عربی زبان کے اندر اس کے اوپر 7 سے 8 کتابیں تو میں نے دیکھی ہوئی ہیں, صرف دعا کے آداب پر, دعا کی اہمیت کے اوپر یہ لکھی گئی.
پھر اس میں مزید گفتگو اور کلام کے کن وجوہات پہ دعا قبول نہیں ہوتی,
بالکل
کون سی قبولیت کی گھڑیاں ہیں, قبولیت کے مقامات کون سے ہیں, بالکل ناظرین کرام.
اور اس پر میں پھر یہ عرض کروں کہ علماء نے اس کی, ویسے تو آداب دعا کی میں نے گفتگو کی نا کہ چند کتابیں, باقی اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جو حدیث کی کتابیں ہوتی ہیں اس میں دعوات کا ایک چیپٹر الگ ہوتا ہے, کتاب الدعوات, جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستقل دعائیں ذکر کی گئی ہوتی ہیں کہ کس وقت حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا مانگی, نماز کے بعد عام طور پہ کیا دعا مانگتے تھے, کن چیزوں سے پناہ مانگا کیا کرتے تھے. امام طبرانی نے کتاب الدعا اس حوالے سے لکھی, امام بیہقی نے تو بہت بڑی کتاب
الدعوات کبیر, ہر کتاب میں کتاب الدعوات یا کتاب الدعا کے نام سے
بالکل ملتی ہیں. الدعوات الکبیر امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی 2 جلدوں کے اندر مطبوع کتاب ہے, دعائیں دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے اندر موجود
عربی میں ایک پورا موضوع ہے, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کے ساتھ کتنی مشغولیت ہے. اگر ہم حدیث پڑھتے ہیں, یعنی بارش ہو یا بادل گرجنے لگ جائیں تو دعائیں ہیں, رات کو بیدار ہوئے تو ہیں, چاند ستارے دیکھیں تو ہیں, صبح کے ٹائم کی دعا, مسجد میں جائیں مسجد کے اندر بھی مختلف اذکار اور اس کے ساتھ دعائیں, لباس کی دعائیں, کھانے پینے, یعنی کتنی چیزیں ہم دیکھتے ہیں. آج بعض کا آدمی حج عمرے کے لیے جاتا ہے تو دعا کی کوئی کتاب اگر ٹھیک ہے, اس میں ہر دعا ہم مسنون نہیں کہہ سکتے لیکن کئی چیزیں جو منقول بھی ہیں مسنون بھی ہیں, تو کتنی وہ زیادہ دعائیں ہوتی ہیں, ایک ایک رکن اور ایک ایک
بات سے لے کے رات تک. آپ دیکھیں نا معاملات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کاروبار کے ہوں, دیگر چیزوں کے ہوں, ملاقات کے ہوں, اللہ کی یاد ہوتی ہے اس کے اندر. وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ, جب نماز سے فارغ ہو تو دعا کے اندر آپ مشغول ہو جائیں. یہ تو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا.
سوال ہے کہ ایس ایم ایس پر ہیں, اگر شوہر اپنی وائف کو ایک طلاق دے دے پھر رجوع کی صلح کی بات کریں کال پہ, یا پھر رجوع کیا ہو جائے گا, اور شوہر ہو بھی دور ہو, 7 مہینے بھی گزر چکے ہوں, ملاقات کی کوئی صورت نہ ہو, تو کیا کال پر بھی صرف رجوع ہو سکتا ہے؟
اگر واقعی ایک طلاق دی ہے اور طلاق رجعی دی ہے, بائن نہیں دی کہ جس کی وجہ سے وہ ویسے ہی اس کے نکاح سے نکل چکی, تو اب یہ دیکھیں گے کہ عورت کی عدت گزری ہے یا نہیں گزری. اگر اس کی عدت نہیں گزری تو شوہر زبانی رجوع کر سکتا ہے, اور زبانی رجوع ہی مسنون ہے, اور اس میں بہتر ہی ہوتا ہے کہ گواہ بنا لے. وہ اسے کہہ دے کہ میں نے تجھ سے رجوع کیا، تجھے اپنی نکاح میں واپس لیا، اس پہ گواہ بنا لے، یہ مسنون طریقہ کار ہے۔ لیکن اگر ویسے ہی وہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے رجوع کیا اور بیوی کو بہتر ہے کہ وہ اطلاع بھی کر دے، تو بھی اس کا رجوع یہ ہو جائے گا، اور افعال کے ذریعے بھی رجوع ہوتا ہے، اس کے پھر الگ معاملات ہوتے ہیں۔ اور اگر عدت گزر چکی ہے، عورت کی عدت پوری ہو چکی ہے، اب اس کے بعد وہ رجوع کرنا چاہے تو اب رجوع نہیں ہوگا۔ اگر ایک یا دو طلاقیں دی ہوئی ہیں یا طلاق بائن اس نے دے دی تھی جس کی وجہ سے عورت اس کی نکاح سے نکل چکی تھی، اور ابھی ایک طلاق ہوئی ہے یا دو طلاقیں ہوئی ہیں، تو اس صورت میں اسے اس بات کا اختیار ہے کہ وہ عورت سے نئے مہر کے ذریعے نکاح کر سکتا ہے۔ یا طلاق بائن اس نے دی تھی تو چونکہ اب یہ عدت میں بھی ہو عورت، تو اس صورت میں بھی اس کو نکاح کرنا ہوگا۔ جو عدت کے اندر رجوع ہے وہ صرف اس صورت میں ہے جبکہ طلاق رجعی ایک یا دو دی ہوئی ہوں۔ اگر طلاق بائن دے دی ہیں اس نے یا عدت گزر چکی ہے، تو اب جب تک تین طلاقیں نہیں ہوئیں اس وقت تک دوبارہ یہ نکاح اس سے کر سکتا ہے۔ تو اب یہ کہہ رہی ہیں 7 مہینے گزر چکے ہیں، تو اب نہ جانے رجوع کب کیا ہے، اس میں کوئی وضاحت نہیں ہے اس حوالے سے۔ تو یہ تو ہم نے ایک مسئلہ ایک جنرلی بتا دیا۔
نارمل اگر مسئلہ ہو کال پہ، یعنی رجوع ہو سکتا ہے،
ہو سکتا ہے رجوع،
یا کہیں کال نہ بھی ہو، کہیں اور ہیں اور مسلمانوں کو کوئی گواہ بنا رہے ہیں، رجوع تو کر لیا لیکن ساتھ گواہ بھی بنا لیا تاکہ،
ہاں، اور
یہ بھی ہو سکتا ہے،
بالکل ہو سکتا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ بیوی کو اطلاع دے دے،
اطلاع دے،
ایسا نہ ہو کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ عدت گزر گئی اور اس سے وہ رجوع کر چکا ہے، یہ کہیں اور نکاح نہ کر لے۔
صحیح صحیح۔ اچھا، عدت کا آپ نے کہا کہ عدت گزر گئی، یہ کچھ خواتین کے دینوں میں ہوتا ہے کہ ہم نے تو عدت کی ہی نہیں۔ اب عدت جب کی نہیں ہے تو اب وہ چاہے یہ 7 مہینے جیسے کہا، تو اب کوئی خاتون سوچے کہ ہم نے عدت کی نہیں ہے، جب شروع کریں گے نیت کر کے، تو یہ کیا عدت کوئی اعتکاف کی مثل ہے کہ نیت کر کے بیٹھنا ہے، یا عدت شروع ہو جائے گی؟
عدت ٹائم کا نام ہے، وقت کا نام ہے۔ جب نعوذ باللہ طلاق ہو گئی یا شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اب عورت چاہے نہ چاہے وہ وقت شروع ہو گیا جو عدت کا وقت کہلاتا ہے۔ عدت کے معنی ہی وقت ہے، وقت گزارنے کو یہ عدت کہتے ہیں، تو وقت تو اس کا گزرنا یہ شروع ہو گیا۔ ہاں، اب عدت کے احکام یہ ہوتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ گھر سے باہر نہ نکلے، اور جو ہے وہ زینت نہ کرے، ٹپ ٹاپ نہ کرے وہ اس حوالے سے، تو یہ احکام ہوتے ہیں۔ اگر کسی نے یہ کام نہیں کیے کہ گھر سے باہر بلا ضرورت شرعی نکلتی رہی یا وہ زینت کر رہی ہے، تو پھر اس صورت میں وہ ہوگی گناہگار۔ بلا ضرورت شرعی جو اس نے یہ کام کیے، بلا اجازت شرعی جو اس نے یہ کام کیے، ہوگی گناہگار۔ لیکن اس سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی عدت نہیں گزر رہی، عدت یہ گزر رہی ہے، یہ گزرتی رہے گی۔ جو وقت شریعت نے اس کا مقرر کیا ہے، جب وقت پورا ہوگا تو عدت آپ کی پوری ہو جائے گی، چاہے آپ نے گھر کے اندر بیٹھی رہی ہوں، یا سارا ٹائم آپ باہر گھومتی رہی ہوں، یا دوسرے کو کام اس طرح کے کرتی رہی ہوں، اس سے آپ کی عدت کی ٹائمنگ کے اوپر فرق نہیں پڑے گا۔
یعنی وہ ایک میعاد وقت ہے
گزرے گی،
اور وہ گزرے گی۔ اور ایک طلاق ہو اس میں زینت کے احکامات، یعنی یہ
شوہر کے لیے ہے،
ٹھیک ہے،
کہ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہی ہے عام طور پہ کہ شوہر کے، ویسے تو حکم شرع یہی ہے کہ عدت کوئی سی بھی ہو شوہر کے گھر کے اندر گزار،
صحیح،
شرع کا حکم یہ، اسکنوہن من حیث سکنتم، تو ان کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی کہ شوہر کے گھر سے باہر نکلے، سوائے اس کے کہ عورت کی جان کو خطرہ ہے، یا اس کی عزت کو خطرہ ہے، یا اس کو کوئی کچھ کھلانے پلانے والا ہے ہی نہیں۔ ایسی صورت حال میں اگر اس کو کسی اور جگہ پر سکنا اختیار کرنا پڑا ہے، سکونت اختیار کرنا پڑی ہے، رہائش اس کو اختیار کرنا پڑی ہے، تو پھر اس صورت میں وہ باہر نکلنے کی صورت بنتی ہے، ورنہ حکم شرع یہ کہ گھر کے اندر عدت گزارنی۔ اب طلاق رجعی دی ہے جس میں یہ ہے کہ وہ عدت گزار رہی ہے، تو وہاں وہ زینت اختیار کر سکتی ہے تاکہ شوہر اس کی طرف راغب ہو اور اس سے رجوع کر لے۔
بہرحال جتنے کیا الفاظ بولے، ظاہر ہم ایک عام جو جنرل گفتگو، وہ تو اس موضوع پر، ٹاپک پر گفتگو تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن جس کا خاص مسئلہ ہے رجوع کے کلمات کیا تھے یا طلاق کیسے واقع ہوئی، تو ناظرین کرام اس کے حوالے سے دارالعلوم اہل سنت کا نمبر اپنے پاس آپ رکھیے، اور باقاعدہ اس پر رہنمائی حاصل کر لینی چاہیے۔ جب بھی کوئی اس طرح کا واقع ہو تو بھلے ایک طلاق کا ہی ہو، کیونکہ اس کو بھی اگر رہنمائی بھی لے لیں گے، اور ہم آپ کو مشورہ یہی دیں گے کہ تحریری طور پر دارالعلوم اہل سنت سے آپ فتویٰ حاصل کر کے اس کو اپنے ساتھ اپنے پاس رکھ لیں، ریکارڈ میں رکھنے کو۔ بعض اوقات کئی عرصہ گزر گیا، 2 سال، 4 سال، 10 سال، 20 سال بعد بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، تو اب شور تو کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے تو یاد ہی نہیں ایسی کوئی بات ہوئی ہے، بیوی اسے یاد دلا رہی ہوتی یا بیوی بھول جائے تو شور اسے یاد دلا رہا ہوتا ہے، تو اس طرح کے مسائل بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، ایک طلاق ہو تو وہ چاہے 20 سال بھی ہو تو وہ کوئی ختم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ٹھیک ہے رجوع کر لیا یا عدت کے بعد نکاح کر کے ساتھ رہنا شروع کر دیا، تو وہ جو پہلے کی ایک طلاق ہے وہ بھی ایڈ رہے گی، یعنی اب اسے مزید 2 طلاقوں کا اختیار ہے۔ اور اگر پہلے 2 واقع ہو چکی ہیں تو مزید اس کو آخری فائنل 1 طلاق کا ہی اختیار ہے، جب بھی دے گا تو وہ نکاح سے باہر بھی ہو جائے گی اور پھر اس کے اوپر حرام ہو جائے گی۔ پھر یوں رجوع کی اور تجدید نکاح کی صورت میں یہ اس سے کوئی دوبارہ نہیں ہو پائے گا، بلکہ اس کے لیے پھر احکامات وہ جدا ہیں اور اس کا پراپر حلال شرعی کے جو احکامات ہیں وہ اس پر لازم ہوں گے، تو اس کے بغیر رجوع کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ تو جب بھی اس طرح کا واقعہ ہو تو ہمیں باقاعدہ دارالعلوم اہل سنت سے آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ شہر کراچی سے بات کر رہے ہیں یا شہر کراچی میں ہیں تو بالکل کراچی شہر کے اندر الحمدللہ 6 دارالعلوم اہل سنت باقاعدہ قائم ہیں، مفتین کرام وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں۔ اور عموماً ہمارے دارالعلوم کی جو ٹائمنگ ہے 10 سے 4 ہیں، کہیں 11 بجے سے لے کر وہ 4 بجے تک ہے، تو آپ اس دوران اگر دارالعلوم اہل سنت میں آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پراپر رہنمائی بھی کر دی جائے گی۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ آخری میں، مسئلہ تو مسئلہ ہے، عام طور پہ لوگ بولتے ہیں چھوٹا سا، کہتے ہیں کہ عورت کیا حج یا عمرے میں وائٹ کپڑے ہی پہننا ضروری ہے؟
عورت کے لیے، عورت کے لیے بھی ضروری نہیں ہے، اور ویسے تو اصولی اعتبار سے تو مرد کے لیے بھی ضروری نہیں ہے،
مرد کے لیے بھی ضروری،
عرض کر رہا ہوں مرد کے لیے بھی احرام جو ہے وہ وائٹ کلر کا ضروری نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے اب وائٹ کلر کے علاوہ کوئی اور احرام پہنے گا تو اب ہمارے دور میں تو بہرحال اس کو جو بار شرطے کھڑے ہوتے ہیں وہ اندر جانے ہی نہیں دیں گے
یہ کیا پہن کے جا رہا ہے،
نہیں کہ وہ تو وائٹ احرام والے کو ہی اندر جانے دیتے نا، ہمارے یہاں پر
اب وہ دور سے نظر آ جائیں گے نا،
تو یہ تو ہے ہی نہیں کہ جو اندر جانے کی اس کو پرمیشن ہو، اس کو عام طور پہ تو روک ہی لیا جائے گا۔
لیکن شرعی طور پر اگر کوئی واقعی اچھی توجہ آپ دلا رہے ہیں، کیونکہ بعض اوقات احرام کی چادر ناپاک ہوگی، کچھ بھی واقعہ ہو گیا، پھٹ گئی، کچھ اور معاملہ ہوا، تو گرم چادریں شال وغیرہ لوگوں کے پاس ہوتی ہیں تو اس کو پھر استعمال کر
کے وہ سلی بھی نہ ہو،
ہاں وہی
انسلی ہو، تو اگر کوئی دوسرے کلر کی چادر پہنتا ہے تو ویسے شرن جائز ہے، لیکن یہ تنفر والی بات ہے، یعنی لوگ ہوں گے کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، اس لیے پھر جس جو لوگوں میں رائج ہو تو اس سے خروج جو ہوتا ہے وہ مکروہ ہوتا ہے، ناپسندیدہ ہوتا ہے کہ بندہ اس سے،
ویسے سب وائٹ وائٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں تو احرام میں
وائٹ ہی پہنی جائے گی، دوسرا کوئی نہیں پہنا جائے گا، میں نے صرف ایک مسئلے کے طور پہ بیان کر دیا، باقی عورت کے حوالے سے تو یہ ہے بھی نہیں، اس کا تو کوئی مخصوص احرام ہے ہی نہیں نا، وہ تو برقعے میں بھی اور برقعے کے علاوہ کوئی دوسری بڑی چادر جس سے بس اس کو چہرہ نہیں اپنے احرام کی حالت میں چھپانا، چہرہ اس کا کھلا ہو، تو باقی تو اس کے لیے کوئی اس میں حرج ہے ہی نہیں، وائٹ کپڑے پہننا کوئی عورت کے لیے احرام میں شرط نہیں۔
یہ ناظرین کرام اپنے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔
ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔